وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کلام پاک میں، اور قیامت کے روز سور میں پھونک مانی جائے گی. قیامت کا حال کلام پاک میں بتایا گیا ہے، اور ظاہر ہے جس چیز کا ذکر کلام پاک میں ہو، کلام پاک مسلمان کی ہدایت کے لیے، تو اس سے ضرور اس کو ہدایت ہوگی. ہے اسی لیے تو کلام پاک میں بہت کثرت سے آخرت کا حال بتایا گیا ہے، قیامت کا حال بتایا گیا ہے، تاکہ بندے سن کر ڈر جائیں. اور ڈر ایک ایسی چیز ہے جو گناہ سے روک دیتا ہے، اور اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. مسلمان چاہتا بھی نہیں اللہ کی نافرمانی. مسلمان کیسے چاہ سکتا ہے؟ جو ایمان والا ہے وہ کیسے پسند کرے گا کہ وہ اللہ کا نافرمان بنے؟ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا نافرمان نہ ہو، یعنی گناہ نہ ہو. اس لیے قیامت کا ذکر، جہنم کا ذکر، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس کا ذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے. موت کی یاد، موت کی یاد نصیحت کے لیے کافی ہے. اس لیے یہ آیت پڑھی گئی ہے. اس کے ترجمہ یوں ہے کہ اور قیامت کے روز سور میں پھونک ماری جاوے گی، سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائے گا. ایسا وقت ہوگا وہ نازک، سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائے گا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. اللہ تعالیٰ کے جو بہت ہی نیک بندے ہیں، جو اولیاء میں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندے جو ہیں ان کو قیامت کے روز جب سور پھونکا جاوے گا تب بھی کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا. ان کو دنیا میں بھی کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا، نہ موت کے وقت خوف یا غم ہوگا. کتنی بڑی بشارت ہے صرف اس بات پر کہ ایمان کے ساتھ بندہ کیا کرے، گناہ نہ کرے. بس یہ سمجھ لیں ہم لوگ اگر کہ گناہ ہے کیا اور گناہ سے بچ جائیں تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو تو روکا نہیں، کھانے پینے کو، رہنے سہنے کو، شادی بیاہ کو، کسی چیز کو روکا نہیں. جتنی جائز چیزیں، حتیٰ کہ بہترین لذتوں والی چیزیں، ایک سے ایک لذت والی چیزوں کو اجازت دے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو روکا نہیں. تو آدمی گناہ سے بچ کر بھی تمام ترقی، تمام کامیابی، تمام لذتیں، تمام راحتیں حاصل کر سکتا ہے. تو اس روز جس روز سور پھونکا جائے گا تو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جاویں گے، مگر جس کو خدا چاہے. پھر اس سور میں دوبارہ پھونکا جاوے گا تو دفتن سب کے سب کھڑے ہو جاوے گے، اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جاوے گا، اور سب کا نام اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جاوے گا، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جاوے گے، اور سب میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جاوے گا، اور ان پر ذرا ظلم نہ ہوگا. میں نے پڑھی تو ایک ہی آیت ہے، لیکن بعد کی آیات متعلق سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جاوے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ سب کے کاموں کو خوب جانتا ہے. پھر جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر آ کے جائیں گے، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس وقت اس کے دروازے کھول دیے جاویں گے، اور ان سے دوزخ کے محافظ فرشتے بطور ملامت کے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ کافر کہیں گے کہ ہاں، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا. پھر ان سے کہا جاوے گا، یعنی وہ فرشتے کہیں گے کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو اور ہمیشہ اس میں رہا کرو، غرض خدا کے احکام سے تکبر کرنے والوں کا برا ہے. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب بتایا جاتا تھا تو وہ کبر کرتے تھے، یعنی اپنے کو بڑا سمجھ کر ان احکام کو رد کر دیتے تھے. تو یہ کفار کی نشانی ہے, مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اس آیت کا آخر میں ہے فبئس مثوى المتکبرین, کبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد جنتی لوگوں کا حال ہے, اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جاویں گے. یہاں تک کہ جب اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ ذرا بھی ان کو دیر نہ لگے, اور وہاں کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے کہ السلام علیکم, تم مزے میں رہو, سو اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ. اور داخل ہو کر وہ لوگ کہیں گے جنتی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں رہیں, غرض نیک عمل کرنے والوں کا اچھا پتہ ہے. اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ حساب کے اجلاس کے وقت, جس وقت حساب ہو رہا ہوگا, عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح و تمہید کرتے ہوں گے, اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں خدا کو زیبا ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے. یہ قیامت کا حال اختارہ میں عبرت کی بات ہے. اس سے قبل جو آیت ہے اس میں یہ فرمایا ہے تعالیٰ نے کہ اور افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جیسا کہ عظمت کرنی چاہیے تھی, حالانکہ اس کی شان ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن, اور تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دانے ہاتھ میں, اور وہ پاک اور برتر ہے ان کے شر سے. تو یہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ ذکر کیوں کیا یہ ہمیں سوچنا ہے. ایک آیت تو ہے اس میں, اس لیے کہ ہم ڈر جائیں, ہمیں ہدایت ہے. اگر اس کو سن کر بھی کوئی ڈرے, کوئی خوف نہ کرے, تو کیا اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق تعالیٰ تو ڈرائیں اور ہم ڈریں. اور ڈرنا یہ نہیں ہے کہ ہم کانپنے لگے یا چہرہ پیلا پڑ جائے یا کام چھوڑ بیٹھے, نہیں. ڈرنا یہ ہے کہ اپنی حالت میں تغیر یوں کریں کہ گناہ کو چھوڑ دیں, اللہ کے حکم کو مان لیں. بس اللہ تعالیٰ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کا نافرمان بندہ نہ. یہ جو ہے قرب قیامت کا ذکر, جس قدر دن گزرتے جا رہے ہیں قیامت کے آثار ظاہر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن یہ چیز شروع ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کلام پاک میں اقتربت الساعة وانشق القمر, یہاں بھی ایک جس وقت وہ معجزہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. چاند کے جب دو ٹکڑے ہو گئے تو فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب ہونے کی, قیامت قریب آ جائے. تو وہ تو 1500 سال کے قریب گزر چکا ہے, اور اب حالات اس طرح کے ہیں کہ قرب قیامت اور قریب لگتی ہے. تو ہمیں تو قیامت کے لیے, ہماری قیامت اسی دن ہوگی جس دن ہماری موت ہوگی, تو ہمیں تو اس کی تیاری کرنی ہے. اب میں عرض کرتا ہوں, اپنے آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھو اپنے آپ کو جو عرض کرتا ہوں آپ حضرات کو, صرف اس لیے کہ مجھے خود ڈر اور خوف پیدا ہو. اللہ تعالیٰ اسے بچائیں گے, ہم گناہ میں مبتلا ہیں, گناہ چھوٹ جائے. ساری فکر عورتوں کو مردوں کو سب کو یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان نہ ہو جائیں. اللہ کا نافرمانی بہت خراب چیز ہے, اس کا وبال بہت سخت ہے, اس کی نحوست بہت زیادہ ہے. اس قدر دیکھیں, ایک طرف تو یہ کہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہے, تو اس کے لیے تو فرشتے مقرر ہوتے ہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس کو نہ خوف نہ غم, اس کی ہر موقع پر مدد کی جاتی ہے, ہم جانے کیسے کیسے انعامات اس کے لیے. ظاہر ہے جو سارے عالم کا بادشاہ ہے اس کا فرما بردار جو ہوگا اس کا کیا, لیکن ہم فرما بردار بنتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, اپنے نفس کو اس کے خلاف آر چلانے پڑتے ہیں, پوچھنا پڑتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. آج کل دینداری اس کی رہ گئی ہے, عورتوں نے برقع پہن لیا تو سمجھ گئی کہ ہم دیندار ہیں, مردوں نے داڑھی رکھ دی اپنے سے اوپر پیجامہ پہن لیا سمجھ گئے ہم دیندار ہیں. یہ تو صرف دینداری والی غصہ کرتے ہیں, کیا غصہ کرنا جائز ہے؟ غصہ کرنا حرام ہے. نامحرموں کو دیکھتے ہیں, تصاویر دیکھتے ہیں, دسیوں گناہ میں ہم آلودہ ہو جاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, تو ان سب گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا تب موت آسان ہو جائے گی. پھر قیامت آئے تو آیا کیا, پھر ہمیں پرواہ, ہم جو اللہ کا بندہ نیک بندہ ہے, جو اللہ کے ولی بن گیا, جو اولیاء اللہ میں شامل ہو گیا, چاہے کچھ ہو جائے اس کو کیا پرواہ, اس کے بارے میں تو ہے لا خوف علیہ ولا ہم یحزنون. اب چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ ہوا تو ساری دنیا میں لوگوں نے اسے دیکھا, لیکن اس کے باوجود مشرکین نے کیا کیا, انکار کر دیا. دیکھیے یہ حالت اچھی نہیں ہے. یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی سے بھی یہ بتایا گیا کہ دیکھیے بالآخر جو انجام جہنم ہوگا ان کا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو رد کر دیں. بہت ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا حکم جب معلوم ہو جائے تو اس کو رد نہ کرو. اگر عمل بھی نہ کر سکتے ہو تو اپنے کو قصوروار سمجھو, اتنا تو کرو, اپنے کو گنہگار تو سمجھو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیں گے اس کو, توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی, لیکن رد نہ کرو. اسی لیے میں ابھی عرض کر رہا تھا, دیکھیے حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمت اللہ علیہ سے بڑا تو کوئی عالم نظر میں نہیں آتا اردو زبان میں اس کی تصانیف ہو, اور جو وہ بیان کرتے ہیں اہل حق وہی بیان کرتے ہیں, سب اہل حق علماء وہی بیان کرتے ہیں جو حکیم الامت بیان کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ بہشتی زیور کے 10 حصے عورتوں کی ضروری دینی تعلیم کے لیے کافی. اس کو غور سے پڑھ لیا جائے, احکام معلوم کر لیے جائیں, ضرورت کی سب چیزیں مل جائیں گی. ہاں کہیں کہیں مشکل مسائل آئیں تو وہ علماء کرام بتائیں گے. اور اگر 11 حصے کو کر لے پڑھ لے کوئی تو مرد کے لیے بھی کافی, تو 11 حصے میں پورا دین ہے کام. اب بہشتی زیور پڑھ لیا جائے, پڑھ کر سوچ لیا جائے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے, انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں بہشتی زیور میں سب قرآن و حدیث ہیں, کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں لکھی. اس پہ عمل کرنا ضروری ہے, نہیں عمل کریں گے ہم گنہگار ہو جائیں گے. جذبہ جو مسلمان میں ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم معلوم ہو تو ہم عمل کریں, وہ تو اس کے پیچھے رہتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اب کیا حکم ہے, اب کیا حکم ہے, اب کیا حکم ہے. وہی تو مسلمان ہے, مسلمان کی فکر ہر وقت یہی ہوگی کہ میرے رب کا اب کیا حکم, اب کیا حکم, اب کیا حکم. وہ مسلمان کیا جس کو پرواہ نہ ہو کہ اللہ کا حکم کیا, جو دل میں آیا کر لیا, جیسے دل میں آیا کر لیا, اپنے رسم و رواج پہ چلے جائے, اپنے طور طریقوں پہ چلے جائے. رسمیں حرام ہیں, حکیم الامت رحمۃ اللہ نے رسموں کو حرام قرار دیا ہے. انہوں نے کیا قرار دیا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. کوئی رسم نہیں ہونی چاہیے, رسمن کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. جو چیز ہو دیکھ کر کے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, رسمن جو کام کرو گے وہ ناجائز ہوگا, کیونکہ تم نے اپنی عقل کو بالائے طاقت کیا, اللہ تعالیٰ کے احکام کو تم بھول گئے, تم صرف ایک رسم اور رواج کے طریقے سے اس کام کو کر دو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. یہ جو شق القمر کا معجزہ ہوا اس کے بارے میں ہمارے حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان میں ایک راجا تھا, اس نے بھی دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. اس نے اپنے پنڈتوں سے پوچھا کہ عجیب بات ہے کہ آج چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو ان پنڈتوں نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان کا معجزہ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکے. چنانچہ اس نے وہاں سے ایک آدمی مکہ مکرمہ بھیجا تو معلوم ہوا کہ واقعی یہ نبی پیدا ہو چکے, چنانچہ وہ راجہ مسلمان ہوا. بہرحال کلام پاک میں اس معجزے کو بیان فرمایا گیا اس لیے کہ بندے ہوشیار ہو جائیں کہ قیامت قریب ہے. اور وہی ابھی جو آیات پڑھ کے سنائی گئی اس میں یہ حال بتایا گیا کہ قیامت میں ہوگا کیا. معجزے کے بیان کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کس طرح چین سے بیٹھوں جب اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے ہوئے ہیں, ایک قدم ان کا آگے ہے اور ایک قدم پیچھے ہے, اور وہ حکم کے منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں سور ہوں. اس حال میں قیامت کی دو قسمیں ہیں, یعنی قیامت کبرا اور قیامت صغرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو گئی. مشکا شریف کی حدیث ہے, من مات فقد قامت قیامته, جس وقت کوئی مرتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. موت کا کچھ پتا نہیں ہے, بے فکر نہیں ہونا چاہیے. افسوس عمر رسیدہ بھی بے فکر, داڑیاں سفید ہو جا رہی ہیں بے فکر, اور نوجوانوں کو بھی کیا بے فکری ہے, کتنے نوجوان مرتے رہتے ہیں. مریں گے تو برا حساب ہوگا. تو اب قیامت کبرا کا کیوں انتظار ہے؟ کیونکہ قیامت تو ایک شخص کی اسی وقت ہوئی جب وہ مرا. تو اب قیامت کبرا کا انتظار. قیامت کا قائم ہونا ایمان کی, قیامت کا قائم ہونا اور اس میں یقین رکھنا ایمان کی صفات ہے. جہاں ہم اللہ جل شانہ کی توحید کا اظہار کرتے ہیں وہاں فرشتوں کا, آسمانی کتابوں کا, انبیاء علیہ السلام کا اور رسولوں کا اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کو بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص سب چیزوں پہ ایمان لائے لیکن قیامت پہ ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ کافر ہے. اسی طرح قیامت پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد اٹھنے, حساب کتاب ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. کلام پاک میں حق تعالیٰ نے قیامت کے 100 سے اوپر مختلف عنوانات سے قیامت کو بیان کیا ہے. اور قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ آخرت کے واقعات اور حالات سے بھرا ہوا ہے. کیوں ہے؟ ہمیں مسلمان کیسے سے سوچنا پڑے گا کہ کلام پاک کون پڑھتا ہے؟ مسلمان. تو مسلمانوں کے لیے واقعات بتائے گئے. کیوں؟ تو ڈر جاؤ, ڈرنے کے بعد گناہ چھوڑو ورنہ مرنے کے وقت تم کو تکلیف ہو, قیامت کے روز تم کو مصیبت میں پڑنا پڑ جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اصل میں رحمت ہے کہ اس کثرت سے بتایا ہے مسلمانوں کو قیامت کا حال اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب فرماتے ہیں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ صاحب, کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی عاقبت کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اور احکام پر پابندی سے عمل کرتے ہیں. ان خوش نصیبوں کو تو مرنے کے بعد ہر منزل میں راحت ہی راحت ہو, جیسا بھی عرض کیا. ان کو تو نہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, فرشتے آئیں گے مبارکباد دیتے ہوئے, ان کو راحت دیتے ہیں. قبر میں راحت ہوگی, مرنے کے بعد حشر ہوا تو راحت ہوگی. ان کا تو کہنا ہی کیا, تو کلیم کرنا بھی کیا ہے ہمیں؟ یہ تھوڑا ہی کہ کوئی لذت کی چیز چھوڑ دو یا کوئی راحت کی چیز چھوڑ دو, نہیں. صرف ایک بات, گناہ گناہ. یہ کیسے عجیب بات لکھی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی عاقبت کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, یعنی اللہ کے حکم پہ نظر ان کی ہوتی ہے کہ میرے اللہ کا اللہ کو یاد کرنے سے لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے. اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے لیے اب کیا حکم, اب کیا حکم, اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, وہ غافل ہے, وہ بالکل غافل ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ سوچے کہ بالکل سوچے میرے لیے اب کیا حکم, اب کیا حکم, اور معلوم کرے نہیں معلوم, معلوم ہے تو عمل کرے. یہ غفلت سے نکل گیا. یہی ذکر اللہ ہے, یہی اصل ذکر اللہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص ذکر اللہ کرے, تسبیح بیٹھ بیٹھ, تسبیح فرض کیجیے لے کے بیٹھ بیٹھ اور ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اور تسبیح بھی لیے ہوا ہے, اللہ اللہ بھی کر رہا ہے, سامنے نامحرم عورتیں ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہیں کو دیکھ رہا ہے, اب سچ بتائیے یہ ذکر ہے؟ ہرگز ذکر نہیں ہے یہ. بلکہ اتنا بڑا وبال اس کا آئے گا, اتنی بڑی نحوست آئے گی, اب پکڑا جائے گا یہ شخص کہ تو اللہ کے نام کا ادب بھی نہیں کرتا. اصل کام یہ ہے, ایک شخص ہے وہ بالکل کچھ نہیں کرتا, نوافل بھی نہ کرے, زبان تو اس کی اتنی حرکت میں نہ ہو اللہ اللہ میں, لیکن وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے اللہ کا حکم کیا ہے, معلوم کرتا ہے. معلوم کہاں سے ہوگا؟ بھائی زیور اٹھا کے دیکھو سب معلوم ہو جائے گا. یہ مت سمجھو بھائی زیور معمولی کتاب ہے, بھائی زیور میں صرف قرآن اور حدیث اس کے آگے اور فقہ کی کتابوں سے دیے ہوئے جو کہ قرآن و حدیث میں. ہرگز بھائی زیور کی ناقدی دل میں نہ لانا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور احکام پر جو پابندی سے عمل کرتے ہیں ان خوش نصیبوں کو تو مرنے کے بعد ہر منزل میں راحت ہی راحت ہوگی. اگر خدا نخواستہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہم نے اکٹھا نہ کیا بلکہ ہم گناہ ساتھ لے گئے تو پھر اس کا حشر بہت برا ہوگا. ان واقعات کا اگر ہمیں علم ہو جائے جو محشر کے میدان میں پیش آئیں گے تو ایک خوف تاری ہوتا ہے. کس پہ؟ مسلمان. تو پھر خوف تاری نہیں ہوتا, ایمان کا جائے گا کیسے نہیں چلتے؟ جو ہونے والی چیز ہے یقینی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, قرآن کی آیات بتا رہی ہیں, قرآن کا ایک تہائی اس سے بھرا ہوا ہے. اس سے تمہارا دل لرستا نہیں, تمہارے دل میں جنبش نہیں ہوتی کہ تم چھوڑ دو گناہ کو. بھائی گناہ کو تو چھوڑنا پڑے گا, یہی تو یہ بیان ہو رہا ہے. آج بیان میں نے محسوس کیا کہ بیان تو ہو رہا ہے لیکن تغیر نہیں پیدا ہو رہا ہے. پھر فائدہ کیا ہے ایسے بیان کا؟ ایسے بیان کا کیا فائدہ کہ اللہ اس کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتائے جائیں اور اس کے اوپر کوئی تغیر نہ پیدا ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اپنے ایمان کا جائزہ لے کے ہمارے اندر وہ خوف کیوں نہیں ہے جو بتانے کے اوپر ہم ڈر جائیں؟ اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کھڑا ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اپنے اعمال پیش ہوں گے اس کے لیے سوچیں. اور بہت بشارت ہے اللہ سے ڈرنے والے کی. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جائے رک جائے رک جائے. او انفسکم و اہلیکم نارا, دیکھو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دوزخ کی آگ اس وقت پکڑے گی جب ہم نافرمانی کریں. اگر ہم نے اللہ کی فرما برداری کی تو ہمیں دوزخ کی آگ نہیں پکڑے گی, بلکہ الٹا ہمیں راحت اور آرام دیا جائے گا مرنے کے وقت بھی اور مرنے کے بعد. فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر حضور اللہ صاحب, ان واقعات کا اگر ہمیں علم ہو جائے جو محشر کے میدان میں پیش آئیں گے تو ایک خوف داری ہوتا ہے کہ ایسے ہیبت ناک اور خطرناک حالات میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے دین و ایمان و اسلام کو ٹھیک کر لیں. ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کر لیں تاکہ وہاں جا کر پریشانی پشیمانی حسرت افسوس نہ ہو. اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نیک اعمال سے سجا لیا تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہر جگہ حاصل ہوں گی. میں قسم کھا کر رہتا ہوں, جو شخص گناہ سے بچتا ہے مرتے وقت اس کو بشارتیں ہوں گی, آرام ہوگی, راحت ہوگی, اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی. کیا ڈرنے کی بات تو گناہ ہے جو تم کو مرتے وقت تکلیف پہنچائے گی اور دنیا میں بھی جتنے دن زندگی رہے گی گناہ کرنے والا مصیبت میں مبتلا رہے گا, پریشان ہوگا, اس کو خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی, اس کو کھانے میں مزہ تک نہیں آئے گا. اور جو متقی ہے اس کو دیکھیے, وہ دال روٹی میں اس کو وہ مزہ آئے گا. اللہ سے ڈرنے والا ہو, ڈرنے والا بہت دور تک جاتا ہے. ڈرنے والا حلال کو بھی, بہت سی حلال چیزوں کو بھی ذرا سا چھپاؤ چھوڑ دے. ارے اللہ کا ڈر تو ایسی چیز ہے, دنیا کا ڈر بھی تو ایسا ہی ہے. دیکھیے آپ کہیں دنیا کا کام کرتے ہیں, کوئی حکومت کا فارم بھر رہے ہیں, کہیں فیس لے کے جانی ہے, کتنی احتیاطیں کرتے ہیں. ارے بھائی یہاں پر غلط تو نہیں لکھ دیا, اس خانے میں تو غلط فیس نہیں بھر دی, اگر ذرا غلطی ہو تو کتنی محنت سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بہت بہت پوچھتے ہیں ارے بھائی کتنے پیسے لگیں گے, کوئی بتاتا ہے 2000, کوئی بتاتا ہے 3000, کوئی بتاتا ہے 4000. جب جانے لگیں گے تو آپ جو سب سے زیادہ جس نے بتایا وہ لے کے جائیں گے. تو ایک سڑے ہوئے دنیا کے کام میں سے کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے, اس کے لیے تو ہم اتنا فکر اتنی پریشانی. اور جو یقینی چیز ہے کہ موت آ رہی ہے, کسی وقت آ جائے گی, اور اگر گناہ کریں گے تو دنیا میں بھی ہم مصیبت اور نعوذ باللہ مبتلا ہوں گے. کیونکہ قرآن میں بہت صاف ہے کہ اگر تم پہ جو مصیبت آتی تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے. کلام پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے بالکل ثابت ہے. تو گناہ سے ہم کیوں نہ بچیں؟ گناہ سے بچنے پہ تو بڑی بشارتیں ہیں. اس لیے ہمارے حضرت نے اس واعظ میں وہ بیان فرمایا ہے ایسے واقعات جو قیامت کے واقعات. پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری چیزیں تہس نہس ہیں, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, حتیٰ کہ سارے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے. حضرت اسرافیل علیہ السلام خود بھی مر جائیں گے سور سور سے پھونکے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہوں گے اور دوسرا سور پھونکیں گے. ساری چیزیں اثر نو پیدا ہوں گی. اس سور کی آواز انتہائی دردناک ہوگی. لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اٹھیں گے اور حشر کے میدان کی طرف ہکا کر لے جائے جائیں گے. حشر کا میدان بالکل ہموار ہوگا, نہ کوئی نشیب ہے, نہ فراز, نہ اونچ, نہ نیچ, نہ کوئی درخت ہے اس کے سائے میں انسان بیٹھ سکے, نہ کوئی ٹیلا, نہ کوئی مکان ہے, کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کسی آڑ میں انسان بیٹھ سکے. اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش کا سایہ ہوگا, جو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق. یہ زمین نہیں رہے گی, یہ زمین آسمان نئے بن جائے گا. موجودہ زمین ختم ہو جائے گا, یہ آسمان ختم ہو جائے گا. ایسی زمین ہوگی اس پر کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا. قیامت کے وقت یہ آسمان پر, یہ آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے سب ختم ہو جائیں گے. ستارے اوپر سے جھڑ جائیں گے, سورج کی ساری روشنی ختم ہو جائے گی, بے نور ہو جائے گی, چاند کی روشنی جاتی رہے گی. غرض ہے کہ یہ قدرتی چراغ سب گل ہو جائیں گے. ایک اندھیرا چھا جائے گا, اندھیرے میں لوگ پریشان ہوں گے کہ اچانک یہ آسمان جس کی موٹائی 500 سال کا راستہ ہے پھٹ جائے گا. یہ اچانک پھٹے گا اور ہیبتناک اور دردناک آواز پیدا ہوگا. اس دن فرشتے کناروں کی طرف آ جائیں گے, آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح سے بہہ جائے گا. پہاڑوں کا حال یہ ہوگا جیسے روئی کو دھنتے ہیں ویسے گالے اڑیں گے. آدمی ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں. میدان قیامت میں اس دن اس قدر پسینہ آئے گا کہ ہر شخص اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا. انسان جب قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خرابی ہوگی, ہم اس دن ننگے ہوں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے کتنی شرم آئے گی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ وہ اس قدر ہیبت ناک دن ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, ہر ایک خوف سے لرزاں اور ترساں ہوگا, کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا کسی کے ننگے بدن کو دیکھنے کی طرف, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. انسان سوچے گا کہ یہ کیسا دن ہے. اس دن بعض لوگ تو پیٹ کے بل بعض سر کے بل چلیں گے اور دوسروں کی طرف دیکھنے کا خیال بھی نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو سواریوں پر ہوں گے, بعض پیدل ہوں گے, بعض سر کے بل چلیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بل کیسے چلیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی طرف غور کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی طرف غور کرو, جو اللہ پاؤں سے چلا سکتا ہے وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے. دنیا میں ہی مثال دیکھ لیجیے کہ سانپ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بڑی تیزی سے چلتے ہیں, اسی طرح سر کے بل بھی چلنا اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیں گے, لیکن یہ سب رسوائی کے طور پر ہوگا کہ دیکھو تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آج تمہیں سر سے بل الٹا ہو کے چلنا پڑ رہا ہے, پاؤں اوپر ہے سر نیچے, یہ گناہ کا انجام ہے. یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی. آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ایسے خطرناک حالات سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں. جب سانس ختم ہو جائے گی پھر کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے. کیا پتا, ایک صاحب ہے ہمارے محلے میں رات کو سوتے میں مر گئے. تم موت کا کیا ٹھکانا ہے؟ اس دن یعنی قیامت کے دن پسینے سے برا حال ہوگا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ ساری مخلوقات چرند پرند انسان شیاطین جنات سب ایک جگہ ہوں. پھر ایک نیا آفتاب بڑی تمادت کے ساتھ دو کمان کے فاصلے پر آ جائے گا. اس دن سورج اتنا نزدیک ہوگا تو پسینے کا کیا حال ہوا. ایک تو ہجوم اس قدر, پھر گناہوں کی سوزش کی وجہ سے پشیمانی ہوگی. آج بھی اگر کوئی شخص پشیمان ہو تو اس کو پسینہ آ جاتا ہے, اس قدر انسان اس پسینے میں غرق ہوگا. اور پسینہ اعمال کے حساب سے ہوگا, برے اعمال کے لحاظ کا پسینہ نکلے گا اور بازو کا ٹخنے تک, بازو کا پنڈلی کے برابر, بازو کا ران کے برابر, بازو کا کمر کے برابر اور بازو کا گلے تک آ جائے گا. اور بعض تو بالکل پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور دو آدمی برابر کھڑے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہ قدرت ہے وہ دکھائیں گے کہ ہر ایک کا پسینہ اسی تک رہے گا, اس کا پسینہ اس سے نہیں ملے گا. ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے عوض میں اس میں پسینے کی سزا بھگتے گا. آدمی سوچے کہ میرا یہ حال ہونا ہے گناہوں کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں کیوں دی؟ تاکہ انسان سوچے اور آنے والے ان حالات سے بچنے کی کوشش کرے. دیکھو آج ہم انتظام کر سکتے ہیں, آج چھوڑ دیں گناہوں کو, آج حقوق ادا کرو, نرمی کرو ایک دوسرے سے, دوسرے کی راحت کا خیال رکھو. دیکھو مسلمان ایذا کے سبب نہیں بنتا ایک دوسرے سے. تم گھر میں شوہر ہو, گھر میں باپ ہو, اپنے متعلقین کی راحت کی فکر کرو, اس کو راحت پہنچ جائے, راحت پہنچ جائے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے لیکن اپنی رعایا کی راحت کا کتنا خیال کرتے تھے. ہم گھر کے مرد ہو کر اپنے بیوی بچوں کی رعایت نہ کریں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے, ان کو آرام پہنچ جائے, یہ تو فرض واجب ہے. لیکن حضرت حضور ہم دعویٰ کرتے ہیں داڑھی رکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانا بہت اچھا ہے, یا برقع پہن کر امہات المومنین اور ازواج مطہرات کی شکل بنائی. تو ٹھیک ہے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس پر کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھے جنت البقیع جانے کے لیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حدیث شریف پڑھ لی. حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستگی سے اٹھے کہ کہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نہ کھل جائے، ان کی آنکھ نہ کھل جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے، حالانکہ وہ ایسی عاشق تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو چاہے کتنی تکلیف ہو ان کو اس میں ہی آرام ملتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تو اس سے زیادہ خوشی کی اس کے لیے کوئی بات نہیں، ایسی محبت کرنے والی تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احتیاط کی کہ دیکھو ان کی آنکھ نہ کھل جائے، اور آنکھ کھل جانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر حدیث شریف میں ہے کہ بہت آہستہ سے جوتے پہنے، بہت آہستہ سے کباڑ بند کیے، اور بہت آہستہ سے نصیب کیے۔ تو دیکھیں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی رعایا کو کیوں نہیں آرام دینا چاہتے ہیں؟ کیوں ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں؟ تکلیف میں مبتلا نہ کرو، ان کو آرام دو، تب تمہاری جنت بنے گی۔ گھر میں کام کرنے والی ہیں ان کو بھی جتنا ہو سکے زبردستی ان کا کام نہ بڑھاؤ۔ بہت سا کام تو ہم خود کر سکتے ہیں، بہت چیزیں ہم خود اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے رکھ سکتے ہیں، تو کام نہیں پڑتا، ورنہ تو پورا گھر الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ بچوں کو عادت ڈالواؤ کہ دیکھو ایک دوسرے کو راحت پہنچاؤ، دوسرے کو ایزا دینا، کسی کو ایزا دینا حرام ہے، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، چاہے تمہاری ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، ایک دوسرے کو ایزا دینا حرام ہے، اور راحت پہنچانا یہ جنت کا راستہ ہے۔ ایمان کے ساتھ، ایمان کی تو شرط ہے، تو اس کو فرما رہے ہیں کہ احوال قیامت اتنی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کلام پاک میں اور حدیث شریف میں۔ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبریں کیوں دیں؟ اس لیے کہ انسان سوچے اور آنے والے ان حالات سے بچنے کی کوشش کرے۔ آج ہم انتظام کر سکتے ہیں، گناہ چھوڑ سکتے ہیں، کل کچھ نہیں ہو سکے گا۔ فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، پھر 300 سال تک کھڑے رہیں گے، نہ کوئی کھانے کو لقمہ ملے گا، نہ پانی کا گھونٹ ملے گا، نہ ہوا کا جھونکا ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں فاسق و فاجر ایسے کھچا کھچ بنے ہوں گے جیسے تیر اور کمان میں ترکش بھرے ہوتے ہیں، ایسے کھچا کھچ بھرے ہوں گے، کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر ہی نہیں کریں گے، گرمی اور پیاس کی شدت سے گردنیں جھک جائیں گی، بھوک سے پیٹ جل جائیں گے، انتہائی فریاد کرنے کے بعد جب ان کو پانی ملے گا تو دو رنگ کا پانی ملے گا جس سے ان کی انتڑیاں جل جائیں گی۔ کیا کس چیز کا انجام ہو رہا ہے؟ یہ انہی چیزوں کا انجام ہو رہا ہے جو ہم یہاں کرتے تھے دنیا میں، گناہ اور ظلم اور حقوق کو مارنا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو رد کر دینا، اپنی حالت میں تغیر نہ کرنا، بتانے والے کو الٹا نگاڑ دینا۔ کون بتا آج کل کسی دکھا تھا؟ پہلے ہمارا زمانہ تھا علماء کرام آتے تھے ہماری مسجدوں میں اور بیان کیا کرتے تھے، آج علماء کرام آ سکتے ہیں؟ ہر عالم اپنی جگہ کے اوپر اپنی مسجد کیے بیٹھا ہے، کوئی آئے گا تو اس کو لتاڑنا شروع کر دیا، حق بات بتانے والوں کو لتاڑ دیا، حق بات کسی نے بتائی بہشتی زیور پڑھ کے سناؤ تو لتاڑنا شروع کر دیتے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ اتڑیاں جل جائیں گی، ایسا پانی ملے گا، اندازہ کریں کہ اس وقت کیا حال ہوگا۔ بالآخر شفاعت کے لیے لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ انکار کر دیں، شرمندہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے ایک غلطی کر دی تھی کہ منع، جس درخت کا، جس پودے کے پاس جانا منع تھا اس کے پاس چلے گئے، اور وہاں سے آپ کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس کی شرمندگی اتنی ہو، ایک اس گناہ کی جو معاف بھی کر دیا گیا اور جس کے بارے میں اتنا صراحتاً معاف کیا گیا، اس میں شرمندہ ہوں کہ میں کس منہ سے شروعات کروں۔ نوح علیہ السلام شرمندہ ہوں کہ میں تو اپنے بیٹے کی سفارش کرتی تھی، ابراہیم علیہ السلام شرمندہ ہوں کہ میں تو جھوٹ بولا تھا، انہوں نے کہا تھا نا کئی جھوٹ، ان کے جھوٹ تو نہیں تھے وہ، لیکن وہ سمجھیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کس طرح سوال، انہوں نے اپنی بیوی کو بہن بتایا تھا، حالانکہ وہ جھوٹ حقیقت نہیں تھا، لیکن بہرحال اس طرح کی چیزوں کے اوپر شرمندہ ہوں گے یہ انبیاء علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوں کہ میں کیسے شفاعت کروں، میں نے تو ایک کو مارا مر گیا، اللہ تعالیٰ نے کہیں پکڑ لیا تو کیا ہوا، کیا ہوا، تو وہ تو اتنا ڈرنے والے لوگ تھے، انبیاء علیہ السلام اتنا ڈریں گے اس روز، ہم ڈرتے ہیں۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمائیں گے، پھر وہ شفاعت کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حالات سنے قیامت میں تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا سخت دن ہوگا، کیسے گزرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے. مومن اتنا ہلکا ہوگا وہ دن جتنا کہ ایک فرض نماز پڑھنے کا ہوتا ہے. یہ شان ہے ایمان والوں کی. دیکھیں ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ گناہ سے بچے, بشرطے کہ مومن اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر ساتھ لے جائے. آج تو ہمارے ایمان کا, دیکھیں ایمان ہی کو بچا لو تو انشاءاللہ قبر ہو جائے. ایمان کو کہاں بچا جائے, لیکن آج کل ہمارا ایمان ہے بھائی زیور کو رد کر دیا. بھائی زیور ایسی کتاب نہیں, وہ قرآن و سنت ہے. تم نے قرآن و سنت کو رد کیا, بچو گے تم کیسے بچ سکتے؟ اس پر فرمانے ہمارے حضرت, آخری پر اللہ پڑھ لیتا ہوں. آج تو ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ صبح مومن ہے تو شام کو کافر, شام کو مومن تو صبح کو کافر. آج ایمان کے ڈاکو جگہ جگہ پھر رہے ہیں, انسانوں کی شکل میں, شیاطین کی شکل میں. پہلے تو سنیما چلا تھا, پھر ریڈیو چلا, پھر ٹی وی چلا, پھر وی سی آر چلا, پھر یہ کیسٹ کے فحش گانے چلے. ساری چیزیں ہمارے ایمان پر ڈاکا ڈال رہے ہیں. اب انٹرنیٹ میں تصاویر ہیں, ان کو جائز قرار دیتے ہیں. بھائی جائز کیوں قرار دیتے ہیں؟ کہو کہ یا اللہ میں گناہ گار, توبہ کرتا ہوں, معاف کر دیتا ہوں, اس سے بچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ ایسے حالات سب سے بڑا جو آج کل یہی ہو رہا ہے کتنا, کہ جو چیزیں حرام ہیں قرآن اور حدیث کی روح سے اس کو گناہ نہیں سمجھتے. گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا. آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر عقائد کی فہرست, ہماری عمر بہت تھوڑی ہے. جو ہم کرنا کر سکتے ہیں اسی عمر میں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں خوف عطا فرمائے. یہ موت جو آ رہی ہے جب ہمیں پتا نہیں کہ کس وقت آئے گی تو ہم کیسے بے فکر ہیں. اگر آج رات موت آ گئی تو ساری پشراتیں رہ جائیں گی, سارے گناہ رہ جائیں گے. کم سے کم ایمان کو تو صحیح کر, ایمان صحیح کرو, عقائد کی فہرست دیکھو, عقائد کو اپنے صحیح کرو. بہشتی زیور بہترین کتاب ہے, گھر میں سنانا چاہیے, ہر شخص کو سنانا چاہیے, ہر گھر میں اس کا چرچا ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ مساجد میں نہیں پڑھ کے سناتے. کیوں؟ شیطان نے ایسا جال ڈال دیا کہ حق سے کترا دیا, حق سے بالکل کترا دیا, حق سننا نہیں چاہتا. حق احکام جب معلوم نہیں ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا کیا گناہ ہے کیا نہیں ہے؟ بس شیطان نے راستہ روک دیا. کچھ بھی سناؤ لیکن بہشتی زیور مت سناؤ, کیونکہ اس میں تو یہ لکھا ہوا کہ کیا گناہ ہے کیا نہیں, کیا حقوق ہے. اس سے جان نکل جاتی ہے. لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا اسلام ہو جس میں ہم سب کچھ کریں اپنی من مانی. ایسا اسلام اسلام تو وہ ہے جو بہشتی زیور نے لکھا ہے, اسی سے بھاگتے ہیں. چنانچہ ہمارے یہاں بہشتی زیور کا درس ہوتا ہے مسجد حسن, جو چند آدمی ہیں خاص وہ بیٹھتے ہیں, اور کیا مجال جو بیٹھ جائے بہشتی زیور کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو پھر ان کو کام کیسے معلوم ہے, کیسے ایسا معلوم ہے, کیا حلال ہے کیا حرام کیسے پتا چلے گا, طہارت کے مسائل کیسے معلوم ہوں گے, نماز کے مسائل کیسے معلوم ہوں گے جب تک یہ کتاب نہیں پڑھو گے. تو میں اسی لیے اپنے تمام دوستوں کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھو بہشتی زیور کو غور سے پڑھو, اس پہ عمل کرو, یہی جنت کا راستہ ہے, اور کوئی طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.